مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ پر درود شریف پڑھو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد سوالات کیجیے ہر سوال کا جواب وہ بھی اس ثواب یعنی درست دے پاؤں ضروری نہیں من پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائیے بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے مقدم پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ چونکہ پہلے خود بھی پڑھا اور اب پڑھاتا بھی ہوں میں یونیورسٹی میں تو 16 سال یا 18 سال ہم بچے کو ایک تعلیم پرووائڈ کرتے ہیں پڑھاتے ہیں باقاعدہ سیشنز ہوتے ہیں اور 16-18 سال یا اس سے بھی زیادہ بعض دفعہ سیشنز پھر ورکشاپ اور سیمینارز وغیرہ ہم کرواتے ہیں اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے کا مائنڈ جو ہے وہ تبدیل کر دیا جائے جس جاب کو وہ جوائن کرنا چاہتا ہے چاہے وہ ٹیچر ہے یا ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے تو اس کے مطابق وہ جو ہے اس کا مائنڈ ڈیولپ ہو اور وہ ایک پیشن کے ساتھ جا کے کل کو سوسائٹی کی سروسز اس کو پرووائڈ کرے اور سوسائٹی کی خدمت کرے لیکن جو مشاہدہ ہے یا جو پریکٹسز ہیں وہ تھوڑی سی مختلف ہیں کہ بجائے اس کے کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ کل کو جا کے ایک ادارے کی کو سروسز پیشن کے ساتھ پرووائڈ کرے ایک دلی طور پہ موٹیویٹڈ ہو کے سروسز پرووائڈ کرے تو وہ زیادہ جو فوکس ہوتا ہے وہ پیسے پہ ہے کہ تنخواہ اچھی مل جائے پیکج اچھا مل جائے تو کیا ایسی چیز آئے کہ جو ٹیچرز ہیں یا جو بھی پروفیشنلز ہیں یا جو شعبہ تعلیم کے ساتھ جن کا تعلق ہے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں ظاہر ہے کل کو انہوں نے جاب میں جانا ہوتا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ صرف سیلری پہ فوکس کریں وہ اپنے جو جس پروفیشن کو بھی وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں اس کو وہ پراپرلی ایز اے سروسز دینے کے مائنڈ کے ساتھ وہ جو کل کو پروفیشن کو جوائن کریں اور وہ اپنے معاشرے کو اور اپنی قوم کی خدمت کے جذبے کے ساتھ کل کو جو ہے وہ اپنے پروفیشن کو جوائن کریں.
اللہ اکبر, یہ تو علماء میں تو اس طرح کا جذبہ آپ کو ملے گا کہ ان میں صلاحیتیں ہوتی ہیں اور یہ بعض ایسے ملیں گے آپ کو کہ جن کو اچھا سے اچھا کما سکتے ہیں, لیکن یہ صرف یہ مسجد میں خدمت کریں گے دین کی مدارس میں تدریس فرمائیں گے, بلکہ میں نے تو ایسے علماء بھی دیکھے کہ جو فی سبیل اللہ تدریس کرتے ہوئے دیکھے صرف دین کی خدمت کرنی ہے دین کی خدمت کر رہی ہے. یہ جذبہ اسلام نے تو دیا ہے, اب رہا کہ وہ دنیاوی ایسی تعلیمات جن میں کوئی مطلب ایسا دین کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ وہ بندہ پیسوں کی طرف زیادہ جائے گا, کھاؤ پیو جان بناؤ پیسے کماؤ. اب بعض شعبے ایسے کہ جس میں خدمت کی صورت ہے جیسے کہ طبیب ڈاکٹر, یہ تو یہ فرض کفایہ ہے ڈاکٹر بننا طبیب بننا شریعت کے مطابق وہ جبکہ بنے, اب وہ صورتیں بھی بظاہر نظر نہیں آ رہی جس طرح مطلب گناہوں کے ساتھ وہ پروان چڑھتا ہے یہ پڑھنے والا, یہ جو بھی سمجھدار لوگ سمجھتے ہیں. دوبارہ لیے کہ اب کوئی طبیب ہے ڈاکٹر ہے حکیم ہے وہ اگر اس نے شریعت کے مطابق یہ کیا ہے تب تو یہ ثواب کا حقدار ہے, کیونکہ وہ ایک فرض کفایہ جو چند افراد نے بھی ادا کر لیا سب سے اتر گیا ورنہ سب گناہگار. اب ڈاکٹر ہوتا ہے یہ یہ ہوتا ہی خدمت کے لیے، یہ باقاعدہ اس کا یہ اوتھ لیتا ہے، لیکن اب اپنا اوتھ بھی جو ہے وہ جہاں چاہتا رکھ دیتا ہے بےچارا، اور پھر یہ جو کچھ کرتا ہے. لیکن ہر ڈاکٹر نہیں، خوف خدا والے ڈاکٹر بھی میں نے دیکھے، لیکن جنرل بات کر رہا ہوں کہ عام طور پہ یہ ایک پروفیشن کے طور پر ہی اس کو اپنایا جاتا ہے، بلکہ ڈاکٹر زیادہ مہنگا ہے. بعض شعبوں میں اتنی شاید اتنا خرچہ نہیں جتنا اس شعبے میں خرچہ ہے. جس کو واسطہ پڑتا ہے نا اس کو پتا ہے کہ اتنے لاکھ روپے جمع کراؤ تب آپریشن کی بات ہوگی، اتنے لاکھ روپے جمع کراؤ تو فلاں علاج کی بات ہوگی، اتنی اتنی دوائیں، اور بالکل یعنی کہ غیر ضروری دوائیں لکھ دینا اپنا کمیشن بنانے کے لیے وغیرہ. یہ باقاعدہ ایک مطلب پروفیشن بنا ہوا جس میں حلال حرام کو نہیں دیکھا جاتا، اور بس چاہے غریب ہو امیر ہو سب کے ساتھ یکساں سلوک بھی کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ امیر سے بالکل یعنی کہ دو ہاتھ سے لوٹ لیا جائے. ہمدردی کس کو بولتے ہیں؟ پھر غریب ہو یا امیر ہو، کوئی بھی ہو، ہمدردی اس سے کی جائے، اس کا علاج پروپر علاج کیا جائے، دیانتداری کے ساتھ علاج کیا جائے. ایکس رے کی ضرورت ہے یا لیبورٹری ٹیسٹ کی ضرورت ہے تو ہی اس کو دیا جائے، یعنی کہ اپنا کمیشن ملے گا. اس لیے اس کو طرح طرح کے ٹیسٹ لکھ دیے اور خرچے میں اتار دیا. اب اس کو تو آپ نے 50,000 کے خرچے میں اتار دیا، آپ کو ملیں گے 5,000، لیکن اتارا تو 50,000 کے خرچے میں، تب 5,000 ملے آپ کو. اسی طرح وہ یہ دوا لکھ دی، وہ دوا لکھ دی، اور پھر بےچارا وہ سائڈ افیکٹ بھگتتا رہے زندگی میں، ڈاکٹر کا کمیشن بس پورا ہو جائے. اس طرح مطلب سب نہیں کرتے، لیکن ایسا کرنے والے بھی ہیں. تو جو ایسا کرتے ہیں ان کو خوف خدا رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے جس مریض سے ہم اس وقت مطلب یعنی کہ پیسے نکلوا رہے ہیں جھوٹ سچ کر کے، وہی مرض اگر ہمیں لگ گیا تو پھر کیا ہوگا. تو جیسی کرنی ویسی بھرنی، آج نہیں تو کل. کما تدین و تدان، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. اللہ پاک ہم سب کو مطلب یعنی کہ مسلمانوں کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے. تو جو بھی شعبہ ہو جہاں جہاں خدمت ممکن ہے، کئی شعبے ایسے ہیں جن میں خدمت ممکن ہوتی ہے کہ امت کی خدمت کرے، آقا کی دکھیاری امت کی خدمت کرے، تو بالکل کرنی چاہیے. یہ حدیث پاک میں خیر الناس من ينفع الناس، کہ تم میں بہتر وہ ہے کہ جو دوسروں کو نفع پہنچائے. تو یہ ہر فیلڈ میں ممکن ہے نفع پہنچائے والا. جیسے سپوز کرو پلمبر ہے، اب پلمبر بھی جو ہے وہ جو کچھ کرتا ہوتا ہے، بھائی اتنے پائپ بدلی کرنے پڑیں گے، اتنے وال بدلی کرنے پڑیں گے، حالانکہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، بعد بعد وہ گیس کا پمپ مارے تو سب سیٹ ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس کو پیسے نہیں، خالی پمپ مارے گا تو پیسے دے گا کون اس کو؟ بہت بہت تھینک یو بول کے رخصت کر دیں گے. تو وہ نکلواتا ہے پیسے، تو وہ پھر وہ لگے رہیں گے، ٹیم آئے گی پوری اور دو دیاڑیاں بنائیں گے، اور حالانکہ ایک پمپ مارنے کی ضرورت تھی، یہ کھولا وہ کھولا، مطلب گھر بھر کو پریشان کر دیا، اور یہ پیسے لے کے چلتے بنے. اچھا اسی طرح وہ بیگاری کرنے والے یا جو بھی مطلب ہے کہ ہم شعبے پر اگر لینا تو تقریباً سب میں بدعنوانیاں داخل ہو گئی ہیں. جھوٹ بہت بولا جا رہا ہے، دھوکہ بہت دیا جا رہا ہے، اور اچھی اچھی چیزیں جو کام کی چیزیں نکال کے جان جان کے پھینک دیتے ہیں. وہ تھوڑی جو آیا وہ صاحب لوگ تھوڑی اٹھائیں گے، اس کو خود ہی اٹھا لیں گے، پھر یوں کر کے کچرے میں ڈال دیں گے. پھر یہ جیسے صاف گیا تو سارا کچرا جو ہے وہ اس کے لیے تو گولڈ ہے. یہی حال درزیوں کا ہے، بڑے بڑے پیس کپڑے کے کاٹ لیں گے، رکھ لیں گے، پھر ان کے بابا سوٹ بنیں گے. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. حلال روزی کھانی چاہیے، جو حلال کام کرتا ہے نا، سچا ہوتا ہے، حلال کام ہوتا ہے، اس کو بھی برکت آپ دیکھیں گے کہ لوگ اس پر بھی آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے کہ یار یہ آدمی صحیح ہے، جو ہوتا ہے یہ صاف بتا دیتا ہے کہ یہ ہے، نہیں ہوتا تو نہ بول دیتا کہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، آپ لے جاؤ، یہ لو، خرچ کر کے اس نے اسٹارٹ کر دیا، اور آپ کا مشین یا گاڑی جو بھی ہے آپ چلتے بنے، جو 150 روپے لیے اس نے آپ سے کافی ہے. یہ اس طرح اس کا کام بڑھے گا. اس طرح کاروبار میں بھی، دکانداریوں میں بھی، جو ریئل بزنس مین ہوتا ہے نا اس کے آہستہ آہستہ گاہک بڑھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں سے برکت ڈالتا ہے کہ پھر یعنی کہ اس کام سے یوں سمجھو کہ وہ اتنا کام ہو جاتا ہے کہ اس کو فرصت نہیں ملتی, اتنے گاہک کی بھیڑ ہو جاتی ہے. اور جو لوٹ مار کر رہے ہوتے ہیں وہ مکھیاں مار رہے ہوتے ہیں, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے انتظار کرتے ہیں آجا پھنسا جا, آجا پھنسا جا, وظیفہ کھینچتے ہوں گے تو پھر کوئی آیا تو پھنسا تو پھر سارے دن کی کسر اسی سے نکالنی ہے. اللہ کرے کہ ہم اپنے اندر ہمدردی والا دل پائیں اور ہم لوگوں کی ہمدردی کریں. ہر فیلڈ میں ہمدردی کرنی ہے اور آقا کی دکھیاری امت کی خدمت کرنی ہے. اللہ جذبہ عطا فرمائے. انشاءاللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے نا. وہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے کیسے یہ جذبہ ملے, انشاءاللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے. ان کے ہفتہ وار اجتماعات کی حاضری ہوگی, مدنی مذاکرات سنیں گے, مدنی چینل دیکھا کریں گے اور دیگر مدنی قافلوں میں سفر, اپنے نیک اعمال کا ایک ہمارے پاس باقاعدہ رسالہ ہے جس میں 72 نیک اعمال بڑوں کے عام لوگوں کے لیے, 63 عیسائی بہنوں کے لیے اور عیسائی بھائیوں کے 72, پھر طلبہ کرام ہمارے یہاں جامعات المدینہ کے طلبہ کرام خاص کر ہوتے ہیں, ان کو ہم نے 92 مدنی انعامات دیے ہیں, 92. تو یہ آپ جس بھی سے تعلق رکھتے ہیں مدنی انعامات کا رسالہ مکتبۃ المدینہ سے لیں یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے سرچ کر لیں, ڈاؤن لوڈ کر کے حاصل کریں اور اس کو دیکھیں, اس کو بھریں. اللہ کرے گا تو وہ متقی پرہیزگار عاشق رسول بن کر آپ معاشرے میں ابھریں گے. اب خالی چاہنے سے اڑنے سے صرف نہیں ہوگا, کرنے سے ہوگا کام. بھوک 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 کا وظیفہ پڑھیں گے, بھوک نہیں مٹے گی, بڑھ تو سکے گی جائے گی نہیں. جب تک پیٹ میں کوئی ڈالیں گے نہیں تب تک پیٹ بھرے گا نہیں, تو کام کرنے سے ہوگا. السعی منی والاتمام من اللہ, کوشش میری طرف سے ہوگی, اللہ پاک اس کی تکمیل فرمائے گا, اس کو کمپلیٹ فرمائے گا اپنے فضل و کرم سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا آپ سے یہ سوال ہے, کیا شوہر اپنی بیوی کے پوچھے بنا اس کی کمائی خرچ کر سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیرا.
نہیں یار, بیوی کا پیسہ بیوی کا, شوہر کا شوہر کا, بغیر اجازت ان کے پیسے نکال لینا یہ تو صحیح نہیں ہے. ہاں وہ انڈرسٹینڈنگ ہونا, وہ اپنی جگہ پر احکام اس کے جدا ہوں, لیکن یہ کہ ویسے بغیر انڈرسٹینڈنگ کے یا بغیر پوچھے اس طرح نہیں لے سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ جو ماں کی شان میں اشعار لکھے جاتے ہیں ان کا پڑھنا, ان کا سننا, بالخصوص آج کل جو میوزک کے ساتھ سنا جاتا ہے, وہ کیسا ہے؟
میوزک کے ساتھ تو مطلب نہیں سن سکتے, تو ہے گناہ, میوزک تو حرام ہے. برائے یہ کہ ماں کے اشعار سننا, اب کیسے اشعار, اب اشعار ہر طرح کے ہوتے ہیں, اگر کوئی جائز اشعار ہیں اور ماں کے اس فضائل پر ہیں, ماں کی اہمیت پر ہیں اور اس میں کوئی جزا فضا اور یہ اس طرح آج کل چلا ہے جو میں سن رہا ہوں کہ وہ اشعار پڑھے جاتے ہیں اور جذبات کو برانگیختہ کیا جاتا ہے, ماں کی برسی مناتے ہیں, اس میں وہ اس طرح کے پڑھنے والے بلائے جاتے ہیں جو اس انداز میں پڑھتے ہیں کہ وہ لوگ روئیں. اب وہ اولاد روئے گی ماں کو رو, تو یوں یہ غم تازہ کرنے کی جو کیفیت ہے جس کو تجدید حزن بولتے ہیں, یہ جائز نہیں ہے. اگر قصدن ایسا ماحول جب ہی بنے گا نا, یہ جب تک اولاد روئے گی نہیں ماں کو یاد کر کے, اب 10 سال وفات ہو گئے اور ماں کو باقاعدہ اس کا غم تازہ کیا جاتا ہے اور روتے ہیں تو پھر یہ نوٹ نکلیں گے, تو پھر لفافے ملیں گے, سب ہوگا, اب ہنسائیں گے تو کوئی آپ کو کیوں دے گا برسی کے دن؟ تو برسی کا دن کوئی یوم غم نہیں ہے, سوگ صرف 3 دن ہے. یہ بالکل ذہن بنا لے, اپنا غم جو ہے وہ 3 دن کا ہوتا ہے, میت کا غم. جبکہ بیوی کے لیے جو اب بیوہ بن گئی, شوہر فوت ہوا, ان کے 4 مہینے 10 دن. تو ہم ظاہر ہے کہ بیوی تو اکا دکا ہی ہوتی ہے جو بیوہ ہوتی ہے, باقی تو سارے گھر کے افراد, اور بیوی کون سا آ کر بیٹھتی ہے, بیوہ کون سی آ کر بیٹھتی ہے اس محفل میں؟ بیٹے ہوتے ہیں, باپ بیٹا ہوگا تو بعض ماؤں کے باپ بھی بیٹھتے ہوں گے جوان, تو پھر ماں نہ ہوئی, سارے بیٹے ہی روئیں گے یا بیٹیاں گھر میں روئیں گی اور پیسے ملیں گے, اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے، ورنہ ماں کے اشعار ویسے پڑھنے میں لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ وہ شریعت کے مطابق ہوں۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد۔ اسلام بہنوں سے جو سوالات ہمیں ملے ہیں، ایک سوال یہ ہے کہ اگر گھر میں کسی کی میت ہو جائے تو پہلا کیا قریبی رشتہ داروں کا اس میت کا خواب میں دیکھنا ضروری ہوتا ہے؟ دوسرا، اگر خواب میں نہ آئے تو کیا کیا جائے؟ تیسرا، میری امی جان کا انتقال ہو گیا ہے، بہت سے ذمہ دار لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا آپ کی امی آپ کو خواب میں ملی ہیں؟ یہ ذہنی طور پر بڑا ٹینشن کسی اسلامی بہن کا ہے، کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کا جواب دیں۔
اللہ اکبر، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، خواب میں دیکھنا ضروری بھی نہیں ہے، خواب میں دیکھا تو بھی کوئی کمال نہیں ہے، اگر عذاب میں دیکھا تو اب کتنا صدمہ ہوگا، آسائش میں دیکھا تو خوشی ہوگی، تو فرحت ہوگی کہ سفید لباس ہے یا سبز لباس ہے میت پر دیکھنا خواب میں، بہت شدہ کوئی فرد آیا اس میں سفید یا سبز لباس پہنا تو یہ اچھی علامت ہے، لیکن ہم کوئی کنفرمیشن نہیں کہہ سکتے کہ یہ اب یہ جنت میں ٹہل رہا ہے، ہم نے جس کو عذاب میں دیکھ لیا خواب میں تو ہم اس کا فائنل اعلان کر دیں گے اب یہ جہنم میں ہے۔ ہمارے خواب کیا، خواب نبی کا ہوتا ہے، وہ دلیل ہوتا ہے، حجت ہوتا ہے، دلیل وہی پر مبنی ہوتا ہے، صرف نبی کا خواب، اس طرح یہ بالکل یعنی کہ غیر ضروری باتیں کہ خواب میں دیکھا ہے نہیں دیکھا تو دیکھنا پڑے گا، اپنے اختیار میں تھوڑی ہے، تو بالکل یعنی کوئی ایسا نہیں ہے، زندگی بھر نہ دیکھیں خواب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، روزانہ 100 مرتبہ دیکھیں تب بھی کوئی فضیلت فائنل نہیں ہے اس کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں قبر پر پتھر ڈالنے کے حوالے سے سوال کیا گیا تھا، تو میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کیا اس نیت سے قبر پر پتھر ڈال سکتے ہیں کہ پتھر اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، کیا یہ درست ہے کہ پتھر اللہ کا ذکر کرتا ہے؟
یہ تو ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے، یہ قیمتی پتھر ہی ذکر کریں گے یہ تھوڑی ہے، بلکہ وہ تو حدیث پاک میں تو ایک شاخ منگوائی تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، دو قبروں کے گزرے آپ تو دونوں میں فرمایا کہ عذاب ہو رہا ہے، ایک شاخ منگوائی اور دو پیس کر کے ایک ایک پیس گاڑ دیا ان کی قبروں پر کہ یہ زمین ہو جائے عذاب میں جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی، تو یہ تو پھول جو ہم ڈالتے ہیں نا درگاہوں پر یہ تو اس کی دلیل موجود ہے کہ یہ تر سبزہ ہے، یہ باقی پتھر ہی وہ تسبیح کریں گے ایسا نہیں ہے، وہ مٹی جو ڈالی ہے وہ بھی تسبیح کرے گی نا، ہر شے تسبیح کرتی ہے نا اپنی اپنی وہ زبان میں، ہم اس کو سن نہیں سکتے۔ ایک بزرگ نے جب وہ آیت پڑھی اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے ہر شے اس کا ذکر کرتا، ہم نہیں سمجھ سکتے، ایک بزرگ نے وہ آیت سنی جب اللہ کی ہر شے تسبیح کرتی ہے، ان کو مطلب یہ ہوا کہ یہ آواز تو کہیں سے آتی نہیں ہے، وہ ان کو جب پیشاب کی ضرورت پیش آئی تو یہ انہوں نے ڈھیلے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس میں سے اللہ اللہ کی آواز آنے لگی، گھبرا گئے، یہ اللہ کا ذکر کرنے والے اس کو میں کیسے استعمال کروں، یہ بھی گندے کام میں، لوٹے کی طرح ہاتھ بڑھا دو، لوٹے سے آواز آنے لگی اللہ اللہ، یہ بھی ذکر کر رہا ہے، اب تو یہ گھبرا گئے، سمجھ گیا کہ ہر شے ذکر کرتی ہے، تو یہ پھر آواز آئی کہ اس کی تسبیح، اس کی آواز اگر ہم سنوانا شروع سنوائے نا تو تمہارے سارے کام رک جائیں گے، اس لیے ہم تم کو سنواتے نہیں ہیں۔ ایک حکمت بھری حکایت ہے، مطلب یہ سٹوری ہے ایک بزرگ کی، تو یوں ہر شے، یہ پیالہ بھی ذکر کرتا ہے تو یہ پین بھی ذکر کرتی ہے تو یہ کپڑے کی پیس بھی ذکر کرتا ہے، ہر چیز ذکر اپنی اپنی ان کی وہ زبان میں ہی ذکر کرتے ہیں، قرآن نے جب کہہ دیا تو اب اس میں نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں ہے، ہم کو آنکھیں بند ہیں اپنی قرآن کریم پر، ہے نا، اسی منن والے سوچن والے نہیں ہیں الحمدللہ، یہ نہیں سناتا اللہ پاک ہم کو، اس میں ہماری عافیت ہے کہ ہمارے کاروبار چل رہے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ
علیہ علی محمد. کہتے سنا ہے کہ شوہر کے جو پیر صاحب ہوتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی بیوی کے بھی پیر صاحب وہی ہو جاتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟
نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ بیوی کسی اور پیر کی مرید ہو تو شوہر کسی اور کا مرید تو بھی چلے گا، اور نہیں ہے کسی کی مرید تو پھر نہیں ہے، خالی شوہر مرید ہے. اور بیوی کے لیے شوہر کی اجازت بھی ضرورت نہیں ہے. اس میں توبہ کرنا ہے، نیکی کا عہد کرنا ہے، بیعت میں جو ہوتا ہے تو یہ شوہر کو پوچھے کیا نماز پڑھے گی، یا خدا نہ خدا گناہ ہو گیا تو شوہر کو پوچھے گی کہ توبہ کروں کہ نہیں کروں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ ایک عام لوگوں کی ایک لینگویج کی میں عرض کر رہا ہوں، ہمیں نہیں پتہ چلتا ہے کیا ایمان ہے کیا کفر ہے. ہم بھی مسلمان ہیں تو مطلب یہ کیا ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا علم ہے یا ایک ایسی معلومات حاصل کرنا ہے جس سے انسان کیا بولے کیا نہیں بولے، کہاں احتیاط کرنے کا احتیاط نہیں کرنی، اس کے تعلق سے ایک مسلمان کا کیا سوچ ہونی چاہیے کہ بس وہ کہے کہ ٹھیک ہے ہم بھی بولتے ہیں تو آپ کو نہ تو ہمیں کہنے والے کہ یہ یوں ہے، یہ حرام ہے، کہ یہ کفر ہو گیا، تو اس کو آپ کیسے وضاحت فرمائیں گے؟
غالباً یہ بات سوچتے ہوں گے ہم نے کلمہ پڑھ لیا یا مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، اب یہ کوئی بات بات کوئی کفر تھوڑی ہو جاتا ہے. اس طرح راجوں کی سوچ ہوتی ہوگی، یعنی اب کلمہ پڑھ لیا تو اب جو چاہو بکو، نو پرابلم، ایسا نہیں ہے. اب جیسے ہم پاکستانی ہیں، اب پاکستانی ہے ہمارا ملک ہے، ہم اس میں جو چاہیں کریں، ادھر توڑیں ادھر پھوڑیں، تو یہ تھوڑی چلے گا. جیسے پاکستان کی مطلب یہ کہ فوج ہے نا، فوج ہے نا. اب اگر کوئی میں جو چاہوں بولوں جو چاہوں کروں، میں پاکستانی ہوں تو فوج کو اگر کوئی برا بلا بولے گا دیکھا قانون چھوڑے گا اس کو، یا پاکستان بانی ہے پاکستان قائد اعظم کو کوئی برا بلا بولے گا تو کیا قانون اس کو چھوڑے گا؟ دیکھو قانون بنے ہوئے ہیں، یہ خیر نہیں ہے. جو اگر ایسا بولے گا تو قانون کے ہاتھ میں آئے گا تو بچ کے نہیں جائے گا پھر، یا ملک کے قانون کی خلاف ورزی کی تو بھی قانون تو پکڑے گا نا، ہاتھ میں آ گیا تو پکڑے گا جیسی خلاف ورزی. تو جب ایک دنیاوی معاملات میں بھی یعنی اپنے ملک کے قانون کے بھی خلاف کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی پکڑ ہوگی، اور اب اسلام کے قوانین کے خلاف ورزی کرے تو آپ کو کوئی نہ بولے، اس لیے کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے. وہ پاکستانی ہے تو جو چاہے کرے، اس کو اجازت نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم جو چاہے کریں وہ ہم کو اجازت نہیں ہے. دوبارہ لے کے کلمہ لاکھ پڑھے کوئی، لیکن اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے ایسی شرعی طور پر غلطی، تو اس کی پکڑ تو ہے. کفر بکا تو کفر تو جذب. اللہ کو مانتا ہوں، سارے نبیوں کو میں مانتا ہوں، لیکن میں جنت دوزخ کو نہیں مانتا. کوئی صاحب بولے معاذ اللہ، پھر بولے میں ہوں تو مسلمان، کہے کہ مسلمان جنت دوزخ کا انکار، یا جنت کا انکار کیا ہے دوزخ کا انکار کیا، کافر ہو گیا، نکاح بھی ٹوٹ گیا، گیا کام سے اب کہیں کا نہیں رہا، مرتد ہو گیا، کافر سے بدتر ہو گیا. جتنے بھی قوانین ہیں، ضروریات دین جن کو بولتے ہیں، کہ یہ مین اصول ہیں اس کے، ان میں سے ایک کا بھی انکار کیا تو اسلام سے نکل جائے گا. ان سب کی معلومات حاصل کرنا بھی ضروری ہے. فرض علوم حاصل کیجئے، یہ کتاب بھی مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس سے بھی انشاءاللہ معلومات میں، یہ دینی معلومات اور جو آپ کے ایمانیات کے تعلق سے معلومات ہے، پھر فرائض کے تعلق سے معلومات ہوں گی، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، یہ بھی انشاءاللہ آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے بہترین قلعہ ثابت ہوگی. اب کھولیں تو صحیح کتاب، اب یار میں نے کبھی نہیں سنا، تو سنا کیا یار، گانے سنے، فلمیں ڈرامے، ان کے ڈائلاگ سنے، کبھی جب کسی دینی محفل میں بیٹھے نہیں، کسی عالم دین کی بعمل عالم دین کی صحبت تمہیں ملی ہی نہیں ہے تو کیا سیکھو گے؟ پھر بھی عالم بھی ہر بات نہیں جانتا تو ایک عام آدمی بولے کہ میں نے کبھی نہیں سنا، تو عالم بھی یہی کہے گا کہ میں نے نہیں سنا. ہر بات نہ کوئی عالم جانتا ہے نہ ہر مفتی جانتا ہے، ہر بات کا علم تو اللہ کو ہے، رب اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بتائش سے ظاہر ہے کہ دین کے سارے احکام میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہم تک انہوں نے پہنچائے بھی، اس میں پورا فرض ادا کیا اپنا، جو جو پہنچانا تھا وہ آپ نے پہنچایا، اس میں بلا کم و کاست کوئی کمی زیادتی نہیں ہے، ایک بال برابر بھی اس میں فرق نہیں ہے۔ حضرت سیدنا یوسف بن اسبات رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا، آپ رحمت اللہ علیہ ساری رات روتے رہے، میں نے دریافت کیا کیا آپ گناہوں کے خوف سے رو رہے ہیں؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا کہ گناہ تو اللہ پاک کے بارگاہ میں اس تنکے سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں، مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ایمان کی دولت نہ چھن جائے۔ حالانکہ یہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث تھے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، اور یہ اتنا ڈرتے تھے ایمان کے تعلق سے کہ کہیں ایمان میرا اس سے جدا نہ ہو جائے، ہم کو تو پرواہ نہیں، ہم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، بعض لوگ بولتے ہیں ہم گوشت کھانے والے مسلمان ہیں، یہ بھی ایک عوامی محاورہ ہے، یا شاید تنزن بولتے ہیں کہ یہ تو گوشت خور مسلمان ہے، مسلمان گوشت تو کھاتا ہے سر، اس لیے وہ سوچ سمجھ کر بولنا ہوتا ہے۔ وہ ایک بار میں نے کسی کو نماز کا بولا ہوگا، پرانی بات کر رہا ہوں، شاید دعوت اسلامی بنی نہیں تھی، تو شاید چھٹی کا دن تھا، اس نے بولا آج تو نماز کی چھٹی ہے، چھٹی کا دن ہے، اب وہ مالک تھا، فرض کا انکار کیا نا، اس نے کہا چھٹی ہے، یہ کفر ہوا نا، نماز کی چھٹی تو کبھی بھی نہیں ہے، بچوں ٹائم فرض ہے، جو زندگی میں ایک بھی نماز نہ پڑھے وہ کافر نہیں ہے، اور جو نماز زندگی بھر پڑھے اور کبھی بولتے کہ بھائی آج زہر کی یا آج عشاء کی تو مجھے معاف ہے، تو یہ کافر ہو جائے گا، اس نے فرض سے انکار کیا نا۔ عمل اپنی جگہ پر ہے لیکن عقیدہ مین ہے، بنیاد ہے، اب آپ ہل چلاؤ، بیل چلاؤ، اس پر مشینیں چلاؤ، مٹی اور یہ سب مطلب خرچہ کرو، کھاد ڈالو اور بیج نہ ڈالو، اس میں بیج نٹ اس میں نہیں ڈالیں گے تو فصل تو ملے گی نہیں نا، کچھ اگے گا تو نہیں اس میں جو آپ چاہتے ہیں، یہ سمجھو کہ یہ عقائد ہیں، یہ بیج ہیں، اسی کے ذریعے وہ پھل ملے گا، جنت ملے گی، عقائد غلط ایسے غلط کہ جو مطلب کفر میں ڈالیں، کفری عقائد اس کی تو کبھی بھی بخشش نہیں ہے نا، چاہے وہ لاکھ وہ سجدے کرتا رہے اور اپنی پیشانی کو بالکل سجدے کر کر کے شامی کباب بنا دے کالا کالا، کچھ بھی نہیں ملے گا، اگر نعوذ باللہ اس کے عقیدے میں کوئی سی خرابی ہے کہ جو یعنی کفر ہے، وہ تو جہنم میں رہے گا ہمیشہ۔ اللہ پاک سے ہم ایمان کی سلامتی کا سوال کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ جاہز ویسے معتزلی تھا، بد مذہب تھا، یہ جب مر گیا وہ بہت بڑا رائٹر گزرا، یہ امام غزالی نے اس کا لکھا واقعہ، یہ اس سے بھی پہلے کا ہے، وہ مشہور ہے، جو اہل فن یا اہل علم ہے ان کو پتا ہوتا ہے۔ جاہز کو خواب میں دیکھ کر کسی نے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا، اس نے اتنی قیمتی بات بتائی ہے کہ اس نے کہا کہ اپنے قلم سے وہی لکھو جس سے دیکھ کر تم قیامت کے دن خوش ہو سکو۔ تو تمام رائٹروں کے لیے بھی اس میں قابل غور بات ہے، اور مبلغین کے لیے، مقررین کے لیے، وائزین کے لیے، لیکچرار کے لیے، سب کے لیے اس میں بہت قیمتی بات ہے کہ اپنے قلم سے وہی لکھو جس سے دیکھ کر تم قیامت کے دن خوش ہو سکو۔ تو یہاں یہ بھی کہا جائے گا کہ اپنی زبان سے وہی بولو جس سے دیکھ کر قیامت کے دن تم خوش ہو سکو۔ مرنے کے بعد کتنی زبردست یعنی کہ وہ بات کی اس نے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، علماء کرام فرماتے ہیں، جس کو سلب ایمان کا خوف نہ ہو، نزعہ کے وقت اس کا ایمان سلب ہو جانے کا یعنی ایمان نکال لیے جانے کا شدید خطرہ ہے، اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے بولنے میں، لکھنے میں، ہر چیز میں۔ سب کے لیے دینی بات کرتا ہے تو علم چاہیے، دنیاوی بات کرتا ہے تب بھی سارے عقل سے چاہیے، کہ اب کفریات بک دیے رولا میں تو دنیاوی بات کر رہا تھا تو یہ تھوڑی چلے گا، مسلمان تو ہر حال میں سوتا ہو جاگتا ہو ہے تو مسلمان نا، یہ تھوڑی کچھ دیر کے لیے وہ غیر مسلم ہو جاتا ہے کچھ دیر کے لیے مسلمان ہو جاتا ہے، ایسا تو نہیں ہونا نا. اللہ کریم ہمیں ہر حال میں مسلمان رکھے، ایک سیکنڈ ایک کروڑوں میں حصے کے لیے بھی ہم کفر میں کیوں جائیں. میرے کوئی یہ کہے کہ میں 100 سال کے بعد تو کافر ہو جاؤں گا، یہ اپنا ارادہ ظاہر کرے تو یہ اب بھی کافر ہو جائے گا. اس نے اسلام کی قدر نہیں کی نا اور کفر کو ہلکا جانا. ہم ہر حال میں الحمدللہ مسلمان ہیں اور مسلمان ہی ہیں، اونلی مسلم، یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، نہ صرف مسلمان ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
دل کو پاک صاف رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟
اللہ قلب سلیم نصیب فرمائے،
آمین یا رب العالمین.
یہ تو ایک پورا ٹاپک ہے، یہ
جی
اس کے لیے تو بڑی ریاضت کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی. اس میں احیاء العلوم کا اگر مطالعہ کریں نا، یا منہاج العابدین جو امام غزالی کی آخری کتاب ہے، یہ بھی پڑھ لینا، یہ زیادہ بڑی نہیں ہے، زیادہ زخیم نہیں ہے، تو بھی انشاءاللہ کافی معلومات ہو جائے گی وہ دل کیسے سلامت رہے گا. یہاں تو ہم لوگ تو بدن سلامت رکھنے ہی کی بات کرتے ہیں نا، بدن صاف ستھرا ہو، ناپاک ہو پرواہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، دکھے نہیں کچھ اس میں سے، کیوں مطلب چمک دمک والا اور صاف ستھرا ہو. دل کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے. دل کو صاف ستھرا رکھنے کا شعر اعلی حضرت کا بڑا پیارا یاد آ گیا، یہ مقطع ہے آپ کے کلام کا. رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. یعنی اے رضا اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے دل کے اندر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے سما جائیں، تو پیارے اپنے آپ کو فرما رہے پیارے قید خودی میں کچھ ہوں سے رہیدہ، یعنی آزاد ہونا ہوگا، میں نہیں کرنی، کہ یہ دل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں سے اسی صورت میں آباد ہوگا، یعنی وہ دل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں سے آباد ہوگا جس میں عاجزی ہوگی، تکبر نہیں، میمے نہیں. بکری میمے کرتی ہے اس میں چھری چلتی ہے. اپنی انا کو فنا کرے، اپنے دل کو عاجزی سے بھرپور کرے، قلبی عاجزی. یوں تو زبان سے تو سب بولتے ہیں میں بڑا گناہ گار ہوں، دل میں پتا نہیں کیا کیا بھرا ہوتا ہے، اصل بات تو دل کی ہے نا، دل میں عاجزی ہو تو بہت گناہ گار ہوں، دل میں سمجھے کہ میں نیکوکار ہوں، میں تو تہجد گزار ہوں، ایسا تھوڑی ہوں میں، اس سے تو میں اچھا ہوں، بولتے ہیں اس سے تو میں اچھا ہوں. اچھا تو مرنے کا بات پتا چلے گا کون کتنا اچھا ہے. دعویٰ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، بڑے بول کبھی نہ بولے جائیں، بس اللہ سے ڈرتے رہیں کہ میں سب سے برا ہوں. نگاہ کرم کو مرآت المناجی جلد 2 میں مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، صوفیہ کہتے ہیں کہ جو خانہ دل کی صفائی چاہتا ہے وہ خانہ خدا کی صفائی کیا کرے. خانہ دل یعنی دل کا گھر، دل کے گھر کو جو چاہتا ہے کہ صاف ستھرا ہو جائے، صفائی ہو جائے، تو وہ خانہ خدا مسجد کی صفائی کیا کرے. مسجد کی صفائی کرنا بھی بڑے اجر کا کام ہے. یہ ایک صحابیہ کا تذکرہ بھی ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک عورت مسجد سے گرد و غبار صاف کیا کرتی تھی، یعنی دھول مٹی صاف کیا کرتی تھی. جب اس کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اسے مسجد سے گرد و غبار صاف کرنے کی وجہ سے جنت میں دیکھ رہا ہوں. اب اس دور میں عورتیں مسجد میں ہر جگہ صفائی کر نہیں سکتی ہیں، پردے کا وہ در، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب یہ غالباً دور کا واقعہ ہے جہاں، تو یہ اس کا مطلب صحابیہ تھی اور وہ جنت میں سرکار نے دیکھا تو وہ ظاہر ہے کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ صحابیہ یا ایمان والا ہی نظر آ سکتا ہے جنت میں. پھر سرکار نے فرمایا تو وہ اس میں کوئی مطلب ہے نہیں کہ وہ دو رائے ہو نہیں سکتی, فائنل ہے. یہ مسجد کی صفائی, جو خانہ دل کی صفائی چاہتا ہے وہ خانہ خدا کی صفائی کیا کرے. یہ مفتی صاحب نے اچھا نسخہ بتایا, سبحان اللہ. اب یہاں تو بےچارے جو صفائی کرتے ہیں خانہ خدا کی, مسجدوں کے خادم جو ہوتے ہیں, جھاڑو نکالتے ہیں, صفائی کرتے ہیں, ان کو تو لوگ لفٹ ہی نہیں کراتے. باقی ان کی معاشرے میں کوئی بےچاروں کی وہ ترکیب ہوتی نہیں ہے, لوگ اس کو بالکل حقیر سمجھتے ہیں. عام میں جنرل بات کر رہا ہوں, اس کی ویلیو نہیں ہوتی. ابھی امام کی کچھ نہ کچھ ویلیو ہوتی ہے, اس سے کم تھوڑی مؤذن صاحب کو بھی لوگ مان دے دیتے ہوں گے, اس کو خادم کو اتنا میں نے نوٹ کیا کہ پوچھتے بھی نہیں ہے. جنرل بات کر رہا ہوں, کہیں ہو سکتا ہے پوچھتے بھی ہوں گے. جنرل یہ ہے کہ اس کی تنخواہ بھی کم ہوتی ہے, حالانکہ محنت سب سے زیادہ کرنی ہے اس نے. ڈبل 12 گھنٹے بےچارے وہ خادم جو ہیں یہ مسجد میں پڑے رہتے ہیں, لیکن ان کو تنخواہ تھوڑی ہوتی ہے. ان کے کھانا دے دیں گے, کوئی بعض اوقات دے دیتے ہیں لوگ کھانا وغیرہ, وہ میت کا یا اس طرح مطلب خیرات کا جارا گزارا کر رہا ہوتا ہے. ان کو بھی نوازنا چاہیے. آپ جیسے امام صاحب کو بالکل, یہ بھی بےچارے ظاہر ہے کہ عام طور پہ ان کی تنخواہیں بھی تھوڑی ہوتی ہیں. جمعے کے دن ممکن ہو تو کچھ امام کو نظر کر دیں, کچھ مؤذن کو نظر کر دیں. اب مؤذن کو بھی نائب امام کہا جاتا ہے آج کل, تو نائب امام کو کر دیں, کچھ نذرانہ دے دیں, کچھ خادم کو دے دیں. ہر جگہ خادم بھی نہیں ہوتا, مؤذن ہی خدمت بھی کر رہا ہوتا ہے, مسجد کی صفائی بھی اذان بھی دے رہا ہوتا ہے. تو ان کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے. اگر ہر نمازی 10-10 روپے بھی دے نا, اگر 100 نمازی ہیں تو اس کے بےچارے کا جمعے کو 1000 روپے کی آمدنی ہو جائے گی. یہ بڑی بات نہیں ہے, 10 روپے بڑی بات نہیں ہے. اگر ہم 10 روپے کا رواج ڈالیں گے نا تو جو اہل ثروت جو ہوتے ہیں پیسے والے, ان کو بھی ترغیب ملے گی. تو پھر بڑے نوٹ دیں گے, 100 کا نوٹ دے گا, 500 کا دے گا. ان غریبوں کو یار نوازو یار. آپ کیا نوازو گے؟ ان کی دعائیں آپ کو ایسا نوازیں گی کہ جنت میں پہنچا دیں گی. دعائیں لینی چاہیے. یہ بعض اوقات یہ ہوتے بھی سفید پوش ہوتے ہیں, یا عام طور پہ جو لوگ مانتے پھرتے ہیں یہ اس طرح کے نہیں ہوتے. ہماری مسجد کی یہ رونق ہے. اگر یہ امام مؤذن خادم مسجد میں نہ ہو تو ہم نماز پڑھیں گے کہاں جا کر؟ یہ دریا بچھا کر دیں گے نہیں, اس جھاڑو نکال کے ہم کو صاف ستھرا کر کے دیں گے نہیں, پنکھا چلا کے دیں گے نہیں, نماز کیسے پڑھیں گے؟ بتی جلا کے دیں گے نہیں تو اندھیرے میں نماز کیسے پڑھیں گے؟ یہ بےچارے اتنی ہمارا خیال رکھتے ہیں, ہماری بغیر ہم کچھ بھی نہیں دیتے ان کو, پھر بھی ہماری خدمت کے پابند نہیں. انہیں کرنا ہوتا ہے ہماری خدمت, وہ انتظامیہ جو بھی دیتی ہے اپنی جگہ پر ہو. تو اس طرح ہمیں بہرحال خیال رکھنا چاہیے. یہ میرا مشورہ بہت پرانا ہے اس طرح کا, وہ آج پھر اس کی تجدید ہو گئی, رینیو ہو گیا. دیا کریں, پھول نہیں پھول کے پگڑی کو 10 دے, کوئی 20 دے, کوئی 50 دے, کوئی 5 دے. اب تو 5 کا نوٹ بھی ختم ہو گیا نا ہمارے یہاں سے, آخری نوٹ 10 کا رہ گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ
تعالی علی محمد. شکیل سوال کر رہے ہیں کہ جمعہ کے دن 4 رکعت سنت اذان سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟
سل وقت ہو گیا, زہر کا وقت داخل ہو گیا, تو نماز کا وقت تو آ گیا. لیکن یہ کہ وہ سنت یہی ہے کہ اذان ہو اور مطلب اس کے بعد یہ نماز پڑھی جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
کیا عورت بھی مفتی بن سکتی ہیں؟ مسائل بتا سکتی ہیں؟
یہ مفتیہ بن سکتی ہے, تعداد بہت تھوڑی ہے معاشرے میں مفتیہ. میں تو ایک بھی مفتیہ کو پہچانتا نہیں ہوں, بھائی فلاں مفتیہ ہے, مجھے نہیں پتا. رجحان نہیں ہے اس طرف, ہوں گی بالکل. بی بی عائشہ صدیقہ زبردست مفتیہ تھی, زبردست مفتیہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
میں اسد لا بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. سوال کرنا ہے, کیا نسوار سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟
نسوار کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا, البتہ نسوار کی بدبو منہ میں ہو جاتی ہے. اور مسجد میں اس حالت میں داخلہ کہ منہ میں بدبو ہے حرام. اور نماز گھر میں بھی اگر اس طرح پڑھیں گے کہ منہ میں بدبو ہے تو یہ بھی مکروہ ہے مطلب. اور سنت یہی ہے کہ منہ صاف ستھرا ہو نماز پڑھے تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام ریدا فاطمہ تاریہ ہے. باپا جان اسلامی بہنوں کی ریکارڈ ہوئی بنات اسلامی بہنوں سن سکتے جزاک اللہ خیر.
اگر دیگر مردوں تک آواز نہیں جاتی یعنی عورت کو اپنی خاص کر یہ ترنم کی آواز یہ مردوں مرد سنے یہ جائز نہیں ہے. عورت کو اول تو ریکارڈ کروانی نہیں ہے. یہ ریکارڈ یہ کرواتی وہی عورتیں ہیں جن کو مرد بھی سن رہے ہوتے ہیں. محفلوں میں بعض اوقات عورتوں کو بٹھا رہے ہیں کہیں کہیں. دعوت اسلامی میں ہو جائیں گے نا سب تو ان کو سب مسائل بھی پتہ چل جائیں گے. مسائل پتہ ہوتے ہیں مگر مزہ آتا ہے. یہ خوف خدا بھی نصیب ہو جائے گا. تو اس طرح کے جو لے کے دھندے بیٹھے ہیں نا لوگ جس سے ہماری سنیت پر لوگ انگلی اٹھاتے ہیں یہ بند ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. عورتوں کو اسٹیجوں پر لا کے بٹھاتے ہیں اور نعتیں پڑھواتے ہیں. یہ عورت بھی کوئی حیا والی عورت نہیں ہوتی جو مردوں میں نعت خانوں میں آ کر یوں یوں کر کے اور نعتیں پڑھے گی. تم کہاں سے بتائیں عورت تو سسوال ہی نہیں ہے. کوئی با حیا عورت نہیں آئے گی کبھی بھی اس طرح. نہ کوئی کسی چینل پہ آ کے اس طرح بیٹھ کر وہ کلام پڑھے گی اپنے. دوبارہ لبا ریکارڈیڈ ہے کسی عورت کی نعت کسی عورت کے پاس اور وہ شریعت کے مطابق کلام ہے اور اس عورت نے اگر اس کو سنا اس طرح احتیاط کی کہ جان بوجھ کر اس نے غیر مردوں تک نہیں پہنچی آواز تو ابھی اس کو ناجائز تو نہیں کہیں گے. تاہم یہ کہ ایسی عورت کو سننے سے بھی بچنا چاہیے. یہ حیا نہیں ہے نا اس عورت میں. تو اس جو حیا سے آری ہے محروم ہے ایسی عورت کا کلام سن کر پتا نہیں دل میں رقت کیسے پیدا ہوگی اور کہیں کچھ اور اس کا اثر نہ پڑ جائے کہ اس کا یہ انداز دیکھ کر اپنا بھی دل للچائے کہ میں بھی پڑھوں. اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ مرحوم نعت خوانوں کی آواز میں نعت عورت سنے اور یا پھر اپنا محرم ہے تو اس کی آواز میں سنے نعت. نہ محرموں کی آواز میں بھی میں سننے کی فیور میں نہیں ہوں. جیسے ہمارے یہ عام نوجوان ہوتے ہیں مدنی چینل پہ بھی نوجوان نعت خوانی نعت خوان ہے ان کو نہ سنا کریں. میں اپنی ویورشپ کم کر رہا ہوں دیکھو. لیکن مجھے تو اللہ کو راضی کرنا ہے نا. آپ دیکھیں گے تو مجھے کون سے پیسے مل جائیں گے. تو یہ کہ نہ سنا کریں اس سے دل میں ہیجان پیدا ہوتا ہے. یہ جو ترنم ہے نا یہ جادو ہے خطرناک ہے. بلکہ اگر کسی مرحوم نعت خوان کو سنا یعنی جو انتقال فرما گئے ہیں تو اس میں بھی اگر دل میں کوئی کیفیت ایسی خراب پیدا ہو رہی ہے تو یہ بھی سننا جائز نہیں ہے. اس کو بند کرنا پڑے گا. یہ نامحرموں کی میں آپ کو یعنی یہ ناجائز نہیں کہہ رہا کہ آپ سنتی ہیں تو گناہگار ہیں. میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں یہ خطرناک بہت ہے. اپنا مطلب وہ خواہشات کو روکنا مشکل ہو جائے گا. کچھ نہ کچھ دل میں ہلچل مچے گی. شیطان بھی تو ساتھ میں لگا ہوتا ہے نا. یہ تسلی دیتا رہے تو آقا کی نعت خوانی ہو رہی ہے نعت شریف سن رہی ہے اور دل میں کچھ اور بھی شیطان داخل کر رہا ہے اس راستے سے. شیطان کے وار سے بچنا آسان نہیں ہے. پتا بھی نہیں چلا اس طرح یہ ذبح کر دیتا ہے بدبخت. کہیں کا نہیں چھوڑتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
توجہ فوکس کم ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک ہوتا ہے ٹائم مینجمنٹ کہ میں نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیسے کرنا ہے اور ایک ہوتا ہے مائنڈ مینجمنٹ یعنی میں نے اپنی توجہ اور یکسوئی کیسے رکھنی ہے. کہا جاتا ہے اگر آپ 15 منٹ بھی کسی چیز کو توجہ کے ساتھ کر لیں تو اس کے نتائج بہت اچھے آتے ہیں. انگلینڈ میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق 91 استادوں نے یہ بات کا اظہار کیا کہ اب بچوں کے اندر توجہ کا دورانیہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. بچے زیادہ دیر تک توجہ نہیں رکھ پاتے. بیٹھے تو کسی جگہ پر ہیں جسمانی طور پہ کہیں ہیں ذہنی طور پہ کسی اور جگہ پر ہیں. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ سوشل میڈیا کا استعمال ہے کیونکہ سوشل میڈیا پر سب کچھ شارٹ 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 ہو گیا ہے. تھوڑا 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 چھوٹا 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 چھوٹی سی ویڈیو آئے گی اور اس چھوٹی سی ویڈیو کو دیکھیں گے پھر فوراً دوسری ویڈیو آ جائے گی. اب چھوٹی ایک منٹ کی ویڈیو میں اور پورے پروگرام میں تو فرق ہے. اسی طریقے سے ایک پوسٹ آئے گی اس کے اوپر ایک یا دو لائنیں لکھی ہوں گی پوری کتاب میں اور ایک یا دو لائنوں میں تو فرق ہے. اور پھر یہ بار بار زیادہ چونکہ زیادہ ویڈیوز دیکھنی ہے تو تھوڑی تھوڑی دیر دیکھی, آدھی دیکھی, پھر اگلی دیکھی, پھر اگلی دیکھی, تو اس طریقے سے توجہ کا دورانیہ کم ہو گیا. اور جو میسیجز ہوتے ہیں وہ بھی چھوٹے لکھے جاتے ہیں, ڈیڑھ لائن کا, دو لائن کا, تین لائن کا بس. تو ایسی حالت میں ہماری ہینڈ رائٹنگ جو خوش خطی ہے, پرانے دور کے جو لوگ تھے ان کی بہت اچھی ہوتی تھی, لیکن اب میسج لکھ لکھ کر وہ بھی کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اس حوالے سے اساتذہ اور والدین کو امیر علیہ سنت کیا نصیحت فرمائیں گے کہ بچوں میں یکسوئی اور توجہ کے حوالے سے کیا سٹیپس لیے جا سکتے ہیں؟
بات تو واقعی یہی ہے کہ اب تو شاید امت کو وہ دماغ والے لوگ نہ ملے, کم ملے. میں تو اپنے لائن کی بات کروں گا کہ وہ علماء جو ہو گئے ہو گئے, اب ویسے بھی پہلے جیسے علماء اب نہیں ہیں. یعنی پہلے نہ پریس تھے, نہ مطلب ہماری طرح کی لکھنے کے لیے آلات تھے, اس طرح کے کاغذات, اس طرح کی قلمیں اور کچھ بھی نہیں تھا. پھر بھی انہوں نے اتنی کتابیں لکھ دی کہ اب تک ان کے مخطوطات موجود ہیں, یعنی کہ جو چھپی نہیں ہے, اور بڑی بڑی ہزاروں صفحات لکھ کر وہ تشریف لے گئے. اور پڑھنے والے بھی ایسے تھے کہ وہ ہاتھ سے لکھا جاتا تھا اور وہ پڑھتے بھی تھے, پریس بھی نہیں ہوتے تھے. اس وقت کا لکھا ہوا اب تک چل رہا ہے. امام غزالی کے دور میں کوئی پریس نہیں تھا, ہاتھ سے لکھے ہوئے پڑھے جاتے تھے, احیاء العلوم وغیرہ, قرآن کریم ہاتھ سے لکھے جاتے تھے, چھپائی کا دور نہیں تھا وہ, لیکن لوگ سینے میں محفوظ کر لیتے تھے, حافظے بھی بڑے مضبوط ہوتے تھے. لیکن اب تو آہستہ آہستہ جو ترقی کرتے گئے, اب وہ علماء محققین اس دور جیسے نہیں ہیں. دیکھو صدیاں ان کی بیت گئی, ان کی مثالیں اب بھی دی جاتی ہیں, پر آج کل کے علماء کی مثالیں اس کے مقابلے میں کم ہوتی ہیں, یا ہوتی بھی ہیں تو ان جیسا ان کا وزن نہیں ہوتا. یہ جنرل بات کر رہا ہوں میں. تو یہ اب دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو, یہ سب میں مین جو کردار ہے نا اس وقت بے توجہ کرنے کا, یہ سوشل میڈیا کا. اب اساتذہ کو کیا کرنا چاہیے؟ اب اساتذہ کیا کریں گے؟ باپ سگریٹ پیے اور بیٹے کو منع کرے, بیٹا نہیں نقصان کرتی ہے, بیٹا چھپ کے پیے گا, یار کوئی ایسی لذت ہے جو میرے باپ کو آتی ہے اور مجھے محروم کرنا چاہتا ہے. اب باپ پہ مارے گا چانٹا اور چھپ کے میں پینی ہے. اب سوشل میڈیا پہ لگا ہوا استاد ٹیچر اور لیکچر دے رہا ہے سوشل میڈیا کے خلاف, تو کہاں جمے گا یہ بچے کی, کہاں مانیں گے؟ باپ منع کرے, خود لگا ہوا ہے, بچے کو روکتا تو بچے نہیں رکتے. حقیقت ہے بھلے ہم درست استعمال کر رہے ہیں اور لیکن بچہ نہیں مانتا, لیکن وہ دیکھ رہا ہے نا کہ یہ خود تو استعمال کر رہے ہیں, مجھ سے چھین لیتے ہیں, جب دیکھو مجھ سے چھین لیتے ہیں, تو دل میں اس کے اور کچھ نہ بغاوت جیسی کوئی مطلب بنیاد نہ پڑ جائے. اس کو اتنا شعور نہیں ہے کہ میرا باپ جو استعمال کر رہا ہے یہ دینی استعمال کر رہا ہے اور میں تو سب کچھ اس میں دیکھ رہا ہوں, انجوائے کر رہا ہوں اس سے. یہ ایسا المیہ کہ یا کہ یہ ایسا پرابلم ہے کہ کوئی بھی نہیں بچ سکتا, ہم خود نہیں بچ پاتے اس سے. ہمارا اب ہماری زندگی کا حصہ بن گیا, اگرچہ ہم درست استعمال کریں لیکن اب یہ استعمال ہو گیا ہے. اب بچہ یہ دیکھ کر وہ کرتا ہے, چھین لیتا ہے, اٹھا لیتا ہے, چھپا کے لے لیتا ہے, اس کو دیکھتا ہے اپنے حساب سے دیکھتا ہے. اب یہ تو کوئی ایسی رولنگ ہو جائے نا تو ہی ہو, باقی تو اب تو جو جنریشن ہے نا اس سے چھڑا نہیں سکتے. کئی سال پہلے ایک بچے کو دیکھا تھا ایئرپورٹ پہ, وہ چھوٹا سا تھا, چل بھرا ٹھمک ٹھمک چل رہا تھا, وہ ہچکو لے لیتا ہوا, اتنا بڑا موبائل اس نے کندھے میں رکھا ہوا تھا, چل رہا تھا. اس وقت میرے پاس سوشل میڈیا نہیں تھا, میں اس دور کی بات کر رہا ہوں. اگر زندہ ہوگا تو ہو سکتا ہے بال بچے والا ہو گیا ہو یا جوان ہو گیا ہو. یوں آہستہ آہستہ یہ ان دنوں اتنا عام نہیں تھا, یہ سوشل میڈیا کا نام بھی نہیں سنا تھا میں نے, اور یہ واٹس ایپ اور یہ سب بعد میں مجھے پتا چلا, یہ آ جانے کے بھی بہت سال بعد مجھے, تو نگران شورا نے مجھے یہ سب سمجھایا افریقہ کے دورے میں, اس کے فوائد بتایا کہ ہم اس سے دینی فائدے یوں لے سکتے ہیں. جیسے میں پہلے چینل کی دنیا کو بھی یہی سمجھتا تھا کہ یہ صرف اس میں مطلب گناہ ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی نیکی کا ایسا چینل ہو نہیں سکتا, نہ کوئی تھا اس وقت, اب بھی شاید نہیں ہے کوئی اس کے علاوہ, جو 100% یعنی کہ جس کا کام دین کی تبلیغ ہو، نیکی کی دعوت ہو. تو اللہ نے توفیق دی، کوئی ذہن بنا، ہم نے شروع کیا تو اللہ کی رحمت سے راہیں کھلی اور آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے مدنی چینل کے ذریعے اور گھر گھر نیکی کی دعوت پہنچانے کی ترکیب ہے اللہ کی رحمت سے. اللہ ہمارے اس مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے. تو جو سوشل میڈیا ہو کے ہوتے ہوئے آپ بولو کہ بچے توجہ کریں گے، اس کا کوئی نسخہ میرے ذہن میں ہے نہیں، ان کا دھیان وہیں پھنسا رہے گا. یہ طرح طرح کے گیم کھیل رہے ہوتے ہیں اور بےچارے مطلب وہ لگے ہوتے ہیں. ابھی اب اس سے چھین کر آپ مکتب میں بھیج دو، مدرسے میں بھیج دو، اسکول میں بھیج دو، یہ کیا پڑھیں گے اور کیا استاد پڑھائے گا؟ استاد بھی اسی میں کھویا کھویا رہتا ہوگا کب کب چھٹی ملے. اور یہ میسج آنے والا تھا میرا، تو ذرا دیکھنا ہے، ایک کلپ میں نے منگوایا تھا، بولا بڑا دلچسپ کلپ ہے، تو وہ آ چکا ہوگا. ابھی تو پابندی ہے، میں نے اس کو آف رکھا ہے، جیسے ہی جان چھوٹے نا یار یہ پڑھائی سے، میں دیکھوں وہ کلپ. تو اس طرح کے خیالات میں نماز میں بھی نہیں چین پڑتا. میں نے امام تک کو دیکھا ہے کہ امام سلام پھیرتا ہے، فوراً سلام پھیر کے اس نے اٹھانا ہے اور یوں یوں بعد میں اللہم انت سلام اس کو یاد آتی کہ پڑھے، یہ بھی دیکھا ہے. اس طرح مجھے یاد پڑتا ہے، حالات ایسا ہو گیا کہ اب کیا امام، کیا مقتدی، کیا ٹیچر، کیا اسٹوڈنٹ، کیا پروفیسر، کیا لیکچرر، یہ سب کے سب یعنی ابتلاء عام ہے، اس کا بلوا عام ہو گیا ہے، سب مبتلا ہو گئے. اللہ ماشاءاللہ کہ کوئی بولتا نہیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے واٹس ایپ، تو حیرت ہوتی ہے یا اللہ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں اب بھی کہ اس کے پاس ہے ہی نہیں. یہ 1% بھی اب تو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا نہیں کوئی کہ جس کے پاس یہ واٹس ایپ کی سہولت نہ ہو. شاید غریبوں کے پاس بھی تو کھانے کو پیٹ میں نہیں ہے، واٹس ایپ ہے اس کے پاس، بھیک مانگ کر گزارا کرے گا، واٹس ایپ اس کے پاس برآمد ہو جائے گا آپ کو. یہ ایسی ضرورت بن گئی ہے. اللہ اس کے منفی اثرات سے بچائے، ہم کو سائیڈ افیکٹس جو ہیں ان سے محفوظ رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہفتہ وار اجتماع دعوت اسلامی کا اولین مدنی کام ہے اور اہم ترین مدنی کام ہے. بعض ذمہ داران کا یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں، شعبوں میں دعوت اسلامی کا کام تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہفتہ وار اجتماع میں یا تو نہیں آتے ہیں، یا پابندی سے نہیں آتے ہیں، یا وقت پر نہیں آتے. تو ایسے ذمہ داران کے لیے اور ہم سب کے لیے کچھ مدنی پھول ہو جائیں تاکہ ہم ہفتہ وار اجتماع جو کہ دعوت اسلامی کے کاموں میں اہمیت رکھتا ہے، اس کے ہم سب پابند ہو جائیں.
ماشاءاللہ، اس میں کوئی شک نہیں، ہفتہ وار اجتماع ہمارا پہلا دینی کام ہے اور اس میں ذمہ دار آئے بھی، یہ بھی نہیں کہ وہ قافلہ آ گیا کسی گاڑی میں مل کر بیٹھ کر وہ آ گیا اسکوٹر پہ، یہ تو غیر ذمہ داری والا کام ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر آئے. اس سے کیا ہو، اس کو انفرادی کوشش بھی کرے گا، اس طرح کے بھائیوں کی دل جوئی بھی ہوگی، بہت کچھ کام میں مدد ملے گی، وہ آپس میں انسیت پیدا ہوگی، ورنہ وحشت ہوگی. ہیلو بھائی، یہ تو اسکوٹر پر آ جائیں گے، پیچھے یہ کار میں آ جائیں گے، ہم بیکار لوگ ہیں تو بس میں لد کے جائیں گے یا سوزوکی میں لد کے جائیں گے. تو ایسا نہ کریں، اور وقت پر جانے میں عافیت ہے اور مخصوص جگہ ہو جہاں نئے استائی بھائیوں سے اس کی ملاقات ہو سکے، یعنی سارے اس علاقے کے سائیں بھائی اس پلر کے پاس، مختلف پلر تقسیم ہو. نمبرنگ تو پہلے تھی ہماری، اب بھی ہوگی، ہو سکتا ہے نمبرنگ کے یہاں اس نمبر پر یہ قافلہ بیٹھے گا، اس نمبر پر یہ علاقہ بیٹھے گا، یہ اس طرح، مطلب یہ کہ آئیں اور وقت پر بیٹھیں، وقت پر آ کر شروع سے تلاوت یہیں سنیں، بلکہ نماز یہیں پڑھیں، مغرب کے بعد اجتماع ہوتا ہے تو مغرب یہیں پڑھیں. جن دنوں میں اجتماع میں حاضری دیتا تھا نا، عام طور پہ میں عصر کی نماز کے بعد نکل جاتا تھا کچھ عیسائی بھائیوں کو لے کر گلزار حبیب میں، کارا در سے شہید مسجد، نور مسجد جو بھی ہو، تو میں مغرب سے پہلے ہی عام طور پہ پہنچ جاتا تھا ہفتہ وار اجتماع میں، اور آخر تک میری الحمدللہ حاضری ہوتی تھی. اور شروع میں تو بیان بھی جنرلی میں ہی کرتا تھا، پھر آہستہ آہستہ کام بڑھ گیا، لیکن کچھ عرصے تک تو میں گیا. یہاں تک کہ میرے پاؤں میں فریکچر ہو گیا دوسرے سال. وہ اٹھا کر بھی مجھے وہ رکھ دیا جاتا تھا اجتماع میں. میری ترکیب تھی کہ مجھے اجتماع میں جانا ہے, میں نہیں چھوڑ رہا تھا اجتماع الحمدللہ. لیکن بعد میں ظاہر ہے کہ وہ آہستہ آہستہ کام بھی بڑھ گیا اور اپنا انداز بھی بدل گیا. اب تو بالکل ہی, جب تک یہ سیکورٹی کا نہیں تھا معاملہ تو پھر بھی مطلب یہ نہیں کہ میں کافی انہیں میری ترکیب ہوتی تھی آنے جانے کی. اجتماع کے مغرب کے بعد کا بیان بھی میں یہیں نماز پڑھاتا تھا فیضان مدینہ میں, تو میں بیٹھتا تھا. سیکورٹی کی وجہ, سیکورٹی تھی جب بھی میرے ساتھ وہ پولیس گارڈ ہوتی تھی, تو پھر بھی میں بیٹھ کر یہ باہر مسجد میں وہ اٹینڈ کرتا تھا نیکی کی دعوت کے بیان. کبھی نیکی کی دعوت میں جانا, یہ سب کچھ جانے کے الحمدللہ کیا ہے میں نے, بہت کچھ کیا اللہ کی رحمت سے, اللہ قبول فرمائے. تو اب یہ آہستہ 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 بس فضلی امور کے مسائل جو ہے نا یہ ٹائٹ ہوتے گئے, حالات ہمارے تبدیل ہوتے گئے ملک کے, تو یوں مطلب میری محرومیاں بڑھ گئیں اس حوالے سے. آپ حضرات کو تو ایسے ایشوز ہیں نہیں, تو سب کو مطلب ذمہ داروں کو یہ اپنا بالکل یعنی کہ زندگی کا حصہ بنا لیں کہ یہ موبائل چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے, اجتماع نہ چھوٹے. ایسے اس کی یہ مثال کافی ہے میرا خیال ہے, یہ چھوٹ جائے نو پرابلم, آپ کا ہفتہ وار اجتماع نہ چھوٹے. یہ گھڑی بھی جدا نہیں ہوتا ہے. میں بیٹھتا ہوں جیسے کہ جب عیسائی بھائیوں کو جمع کرتے ہیں, یہ تجربہ ہے کہ بڑی سطح کے اسلامی بھائی جو ہیں ہمارے ذمہ داران ہی صحیح نہیں آتے. کیوں؟ موبائل جدا ہوتا ہے, رکھنا پڑتا ہے. یہ میں صحیح بولتا ہوں, ترس جاؤں گا میں دیکھنے کے لیے ان کے جلوے یہ نہیں آئیں گے. اگر یہی لا ہو جائے نا کہ بھائی وہ موبائل اندر لے کے آ جاؤ تو پھر یہ سب آئیں گے. اس میں بھی ہو سکتا ہے آئیں نہ بھی آئیں, لیکن بڑھ جائے یہ تعداد پھر یہ کیا ہوگا؟ پھر یہ اپنے بات کر رہے ہیں, لائن لگی رہی. جب شروع میں پابندی نہیں تھی اس پر, جب یہ چل پڑا تھا میرے پاس نہیں تھا, لیکن میں نے نوٹ کیا تھا کہ جب کوئی مدنی مشورہ یا کچھ ایسا اجتماع رمضان حال وغیرہ میں ہوتا تھا نا, تو وہ کھڑے ہوتے تھے, یہ بناتے رہتے تھے بعض عیسائی بھائی. آزمائش ہوتی تھی جب کیا کون سنے اور کون سمجھے اور کیا کرے, یہ بناتے رہتے تھے. یعنی آپ بھی دیکھو نا, یہ مدنی چینل ہے سوشل میڈیا پر ایک سے ایک مطلب کلپ آ رہے ہیں, لیکن یہ آئین ممکن آپ بھی کوئی بنا رہا ہوگا, یہ بنا رہے ہوتے ہیں, ان کی کوالٹی ہوتی ہے. حالانکہ اتنی دور سے گلاس کے اندر سے یہ وہ واضح منظر نہیں آئے گا, لیکن پھر بھی یہ کہ یار میں نے بنایا ہے, پھر یہ جائے گا اس کے پیج پہ. یہ کوالٹی ہوتی ہے, سننے سے غرض نہیں ہوتی, جو بنائے گا وہ سن نہیں سکے گا نا, یہ حقیقت ہے. جو بنائے گا اس کو پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی, اس کے بنانے کے اور پوز لینے میں اس کی مطلب سیٹنگ ترکیب میں ہی اس کا مطلب ذہن کام کرتا رہے گا, کیا بولا جا رہا ہے وہ اس کو کم سمجھ پڑے گی. مگر یہ کچھ کریں آپ, اور ہفتہ وار اجتماع کا بڑے سے لے کر جو آپ رکنے شروع ہیں, اللہ اور برکت دے آپ کو. اجتماع آپ ہی کا ہے, آپ ہی کو سجانا ہے. آپ پہلی صف میں اگر وقت پہ آ جائیں گے نا, سارے اراکین شورا اپنے اپنے مقامات پر, مدینے کے بارہ چاند لگ جائیں گے میرے اجتماع کو. اسی طرح کابینہ والے تو یہ دیگر ڈویژنوں والے جو بھی چھوٹے بڑے جو بھی ذمہ دار ہیں, ان سے پہلی صف بھری ہونی چاہیے. آنے نہ پائے یعنی دادا گیری نہیں, یعنی جگہ ہی نہ رہے کہ کوئی اندر آئے گا, میرے سارے ذمہ دار سر جھکا کر پہلی صف میں بیٹھے ہوئے. آپ دیکھنا کہ آپ کا علاقہ جو ہے نا وہ مدینے کے بارہ چاند نہ لگ جائے, مجھے بولنا. اتنا قوم بڑھ جائے گا دعوت اسلامی کا انشاءاللہ الکریم, اور اجتماعات کا درد ختم ہو جائے گا اپنا کہ یار لوگ آہستہ 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 آتے. اس لیے کہ اب جب ہم ہی آہستہ آہستہ آ رہے ہیں تو پیچھے والے بھی تو آہستہ آہستہ آئیں گے نہیں, الا کسی کی مجبوری ہو تو وہ الگ بات ہے, لیکن یہ کہ جو کر سکتے ہیں ان کو کرنا چاہیے. بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کر سکتے ہیں, ٹائم دے سکتے ہیں, دکان بند کر سکتے ہیں, نوکری پر ترکیب اچھی ہوتی ہے, نجی پرائیویٹ نوکری میں اجازت مل سکتی ہے, آ سکتے ہیں. آج جو واقعی سے مجبور ہے کہ دکان بند کریں گے تو گھر میں جھگڑے ہو جائیں گے, یا کوئی بڑا نقصان ہو جاتا ہے, یا نوکری میں چھٹی ملتی نہیں نوکری چلی جائے گی, تو میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ مطلب بھیک مانگیں لیکن پہلی سب میں آ کے بیٹھے. ظاہر ہے جس کے لیے ممکن ہے اور وہ اس کو خود پتا ہوتا ہے کہ میرے لیے ممکن ہے, اس کو خالی نعرہ نہیں کہ جان بھی قربان ہے, کام کر کے دکھانا ہے, پریکٹیکل سارے آ جائیں پہلی سب میں, اور پرمینٹ یہ مطلب یہ نیت کر لیں, عہدے دار ہو نہ ہو اجتماع ہر مسلمان کا, سب آئیں جلدی جلدی آئیں ان شاء اللہ الکریم, یہ بہت کام بڑھ جائے گا دینی کام. اجتماع میں ایسی تھی تقدیریں لوگوں کی بدل جاتی ہیں, آپ میں سے کئی اس وقت جو سن رہے ہیں وہ بھی مطلب یہ شاید غور کریں, نہ کریں تو اب کریں کہ پہلے کیا ہوا تھا, یہ کہاں تھی پہلی بار آپ کا دوست بیلا فسلا کر لایا تھا اجتماع میں, آج آپ کسی عہدے پر براجمان ہو کر مطلب یعنی کہ نگران اور ذمہ دار اور مبلغ اور فلاں فلاں القاب سے ملقب ہیں, پہلے تو آپ بھی ماڈرن تھے, اجتماع نے تو آپ کو بدلا ہے, تو جس نے آپ کو بدلا تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ اس کی وجہ سے دوسرے بھی بدلیں, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
بات اور بھی کہی جاتی ہے کہ یار وہ بات نہیں ہے, وہ بیان میں وہ بات نہیں ہے, وہ ذکر اور دعا یار پہلے کا انداز تھا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو آج بھی ابتدا سے ہی تلاوت نعت شریف بالکل بیچ میں آ کر توجہ کے ساتھ بیان سنتے ہیں اور اس کے بعد ذکر میں دعا میں شرکت کرتے ہیں, تو ان کو آج بھی روتے ہوئے ذوق شوق میں دیکھا جاتا ہے, اور ایک ہوتا ہے کہ جس کو وہ تبصرہ کرنا ہے تو نہ بیچارے کو ذوق ملا, کیونکہ پہلے وہ اندر آ کر دیکھتا سنتا تھا سب کچھ کرتا تھا تو اس کو بھی ملتا تھا, اب وہ باہر آ کے کہتے ہیں کچھ بھی نہیں آتا, کبھی آتا کبھی نہیں آتا, تو اس پر بھی مزید تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں کہ یہ جو یار اب وہ بات نہیں رہی, تو اب اجتماع میں وہ بات نہیں رہی, کب تیرے میں وہ بات نہیں رہی یا میرے میں وہ بات نہیں رہی.
میں یہ پوچھوں گا آپ سے کہ چلو رقت نہیں ہے تو بغیر رقت کے اگر کوئی بیان سنے اور دعا مانگے ثواب ملے گا کہ نہیں
ملے گا؟
تو ثواب کمانے کی ہرس آپ میں کم ہو گئی ہے, یہ اپنا علاج کریں, اجتماع کو نہ کوسیں کہ اب وہ بات نہیں رہی. حج کے لیے جاتا ہے ایک بار بھی نہیں روتا, پہلی بار گیا تھا تو رویا تھا, مدینہ شریف میں پہلی بار سنہری جالیوں پر ہچکیاں بن گئی تھی, اب جاتا ہے پتہ نہیں چلتا, تو کیا جانا چھوڑ دے, کیا حج کرنا چھوڑ دے, یہ پہلے نماز میں سجدے میں بڑی لذتیں تھی اب یار وہ دل نہیں لگتا, کہ نماز معاف کروا لے یہ ممکن ہے کیا؟ تو یار اپنے کو ثواب چاہیے نا, تو رقت پر ثواب کا دار و مدار نہیں ہے, صرف لذت کے لیے عبادت کرنا یہ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ عبادت تو رب العزت کے لیے کرنی ہے نہ کہ صرف لذت کے لیے, پھر لذت ملی نہ ملی آپ کے نصیب, ثواب کی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا نا. نعت شریف پڑھنے میں سننے میں تلاوت کرنے میں پڑھنے میں سن سب میں یہی قاعدہ آئے گا نا کہ ہم نے کرنا ہے ثواب کے لیے, تو ثواب تو وہیں کا وہیں ہے, وہ آگے پیچھے نہیں ہوا, ہماری نیت آگے پیچھے ہوئی تو اب یہ ثواب بھی ہمارا آگے پیچھے ہوتا چلا جائے گا. اجتماع وہی ہے, وہی اللہ کا ذکر ہوگا, وہی درود شریف پڑھا جائے گا, وہی قرآن پڑھا جائے گا, وہی تلاوت ہوگی, اسی طرح کے بیانات ہوں گے, پہلے سنتے تھے اس میں بھی ثواب, اگر نیت تھی تو ثواب ملتا تھا, اب بھی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا. رقت اور یہ سب اس کو بھول جائے, یہ ہر وقت نہیں ہوتی, آدمی کی کیفیت ہر وقت ایسی ہوگی تو کہاں کے کہاں نکل جائیں گے. ایک صحابی کا کچھ اس طرح تذکرہ ہے نا کہ وہ عرض کرتے ہیں کہ منافق ہو گیا, اندھیرا منافق ہو گیا, وہ کیا ہو گیا؟ صدیق اکبر ملتے ہیں, فاروق اعظم ملتے ہیں, نہیں نہیں منافق نہیں ہوا, ہنزلہ منافق ہو گیا. خیر پھر بارگاہ رسالت میں حاضری ہوتی ہے اور بات چلتی ہے, عرض کرتے ہیں پہلے جو ہماری کیفیات ہوتی نہیں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو یوں ہوتا تھا, اب وہ کیفیات نہیں رہی, یوں دل کی کیفیت بدل گئی. یہ وہ تھے صحابہ کرام کہ ان کے ساتھ بھی یعنی کہ ہر وقت ایک سی کیفیت نہیں رہتی, تو غالباً اس طرح فرماتے اگر تمہاری کیفیت وہی سلامت رہے تو راستے میں فرشتے تم سے ملاقات کریں. یہ کہ یہ کیفیات نہیں رہتی, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اسی طرح کا کچھ ملتا جلتا اور واقعہ ہے کہ
قرآن,
ہاں قرآن کریم پڑھتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا
جی,
تو آپ نے فرمایا کہ پہلے ہم بھی اسی طرح روتے تھے لیکن اب ہمارے دل سخت ہو گئے. یہ معاذ اللہ میں نے ان کا الفاظ دہرائے, ہم نہیں کہیں گے نہ تھا سخت, یہ عاجزی تھی, اور جلوے جبھی لپکیں گے آقا کے جب عاجزی ہوگی, ان کی عاجزی تھی. تاہم یہ کہ وہ کہ ہر وقت ایک سی کیفیت کہ نیا نیا آتے تھے تو روتے تھے تلاوت میں, یہ بعد میں آہستہ آہستہ کہ روٹین بن جاتی ہے, تو وہ کیفیت وہی کیفیت رہے یہ ضروری نہیں ہے. جب ہی تو وہ حج کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ درہ لے رہتے تھے, اے یمن والو چلو حج ہو گیا کر جاؤ, اے شام والو تم بھی جاؤ چلو, اے عراقیو عراق جاؤ. فاروق اعظم منع فرض دیکھ زیادہ مت رکو, وہی کہ تمہارے اندر پھر وہ کیفیت نہیں رہیں گی مکے مدینے کی, گھر چلے جاؤ. اس پر تو بہت کچھ کلام ہے کہ جو لوگ مکے مدینے میں رہتے ہیں یہ واقعی ان کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو شروع میں ہوتی ہے, بعد میں پھر وہ ادب بھی نہیں رہتا. اس لیے مطلب وہاں رہنا وہاں کام دھندا کرنا اس پہ بھی بڑا کلام ہے, بےعد بھی ہوتی رہی ہے, خطرہ ہے مطلب ہوتی رہی ہے آدمی, پھر زندہ انسان بہت کچھ کرتا ہے. اس لیے صرف حاضری کے لیے روتا ہوا جائے روتا ہوا پلٹ آئے, زیادہ نہ رکے کہ کیفیت ختم ہو جائے. غزالی یہ دورہ امام حضرت علامہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عادت کریمہ تھی, مدینہ شریف میں زیادہ نہیں ٹھہرتے تھے, وہ دو تین دن یا اس طرح جو میری معلومات ہے آپ ٹھہرتے تھے, نشیب لے جاتے تھے, ادھر کا ادب نہیں ہو سکتا. اچھا جو رہے تو وہ ان کی بھی اپنی کیفیات تھی. مجھے کسی نے سن 80 میں غالباً بتایا تھا مدینہ شریف میں سرکار کے روزے پاک کے سامنے ہم کہیں باب جبریل کی طرف میرے خیال بیٹھے تھے, کوئی ایسا اجنبی تھا یا کوئی مطلب آپ تو شاید اجنبی تھا, کوئی ملاقات ہو گئی ہوگی دعا سلام ہو گئی, تو اس نے مجھے کہا تھا کہ مدینہ میں خواص کا ذوق بڑھتا ہے اور جو عوام ہے ان کی کیفیت گھٹتی ہے کم ہوتی ہے. جیسے اب قطب مدینہ زمانے تک مدینہ میں رہے, ان کا ذوق ان کا شوق مجھے پتا ہے, جو بھی یاد آتا ہے نعت پڑھتے ہیں آپ, ہاں بولتے تھے سنا نعتیں سنتے رہتے تھے, حالانکہ بزرگی تھی بہت بڑی عمر تھی نا 107 سال میری جب حاضری ہوئی, تو اس وقت اس آخری سال تھا آپ کی حیات مبارکہ کا, اس کے بعد تو وفات شریف ہو گئی, اس میں نعتیں سنتے تھے اس عمر میں بھی, عقل ایسی سلامت کہ میں صحیح کہتا ہوں ہم لوگوں سے زیادہ سلامت تھی, ہمارے اعضاء بھلے سلامت ہم طاقتور بظاہر ہیں, ان کی عقل اتنی سلامت, حافظہ ان کو بالکل سلامت تھا. سیدی قطب مدینہ کا میں نے نوٹ کیا, آنے جانے والوں کو پہچانتے تھے, بات چیت کرتے تھے, خطوط ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے ہم لوگوں کے, میرے بھی آتے تھے, تو آپ کا صندوق برید یعنی پوسٹ باکس نمبر یہ 92 جو لفظ محمد کا عدد ہے, یہ اب بھی غالباً یہی ہے, وہی چلا رہا ہے 92. تو اس پر جو وہاں کام کرتے ہیں کاج کرتے ہیں, ہم جیسے جو زائرین ہوتے تھے جو خاص خاص یعنی جن کے مکتوبات آتے تھے, تو ان کے مکتوبات آتے تھے حضرت کے یہاں, حضرت ایک ایک کا نام کس کس کا ہے, تو میرے نام بھی پڑھے جاتے تھے, سب کے نام پڑھے جاتے تھے. ایک بار فرمایا تھا کہ آدھے مکتوب تو الیاس کے, میرے اتنے مکتوب آ گئے تھے کراچی سے, یہ سن 80 کی بات کر رہا ہوں میں, لیٹر اتنے سب کے پاس جانتے تھے, سب کو جو بھی آتا اس کو پہچانتے تھے, اتنی ماشاءاللہ عقل سلامت کے حیرت ہے. باقی عام طور پر اتنا بڑھاپا ہو جائے کہ 106 سال عمر ہو جائے پھر آدمی کی آواز بھی نہ نکلے, یہ آواز بھی نکلتی تھی, بات چیت بھی فرماتے تھے, نصیحتیں فرماتے تھے, دیکھو نارمل جیسی آپ کی کیفیت تھی الحمدللہ. روزانہ محفل نعت بلا ناغا یہ کہہ سکتے ہوتی تھی, لنگر ہوتا تھا حضرت کے آستانے پر, یہاں تک کہ آخری جب ہاسپٹلائز ہوئے آپ اس میں بھی مجھے پتا چلا کہ یہ روزانہ وہاں بھی محفل نعت کرتے تھے, یہ شنیدن ہے. باقی وہ سنسی میں نے دیکھا تھا کہ محفل روز جمتی تھی رات کو, میں بلا تکل آنکھیں بند کر کے آستانے کی طرف ہم لوگ جاتے تھے, گئے محفل عنایت ہوتی تھی, یا علماء تشریف لاتے تھے باہر دنیا بھر سے آتے, تو وہاں ان کے واز بھی ہوتے تھے علماء کے کچھ دیر, محفل بھی ہوتی تھی, بہرحال روزانہ ہی ذکر مصطفیٰ ہوتا تھا سیدی قطب مدینہ کے آستانے پر رحمت اللہ علیہ. وہ یار ایسے یادگار لمحات تھے, اب تو وہ خواب ہو گئے سارے.
بات چل رہی ہے دادا پیر کی, سیدی خطبہ مدینہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی، تو آپ کے حج کے تعلق سے یہ بات کیا یہ آئی ہے کہ انہوں نے آپ نے کچھ حج کے تعلق سے ان سے کچھ اجازت لینا چاہی تھی اور انہوں نے کچھ آپ کو فرمایا تھا، اگر اس واقعے کا بیان ہو جائے تو اس میں بھی ایک سیکھنے کا، ایک سمجھنے کا ایک بڑا خوبصورت سا مدنی پھول ہے.
چل میں چلا گیا تھا عمرے کے ویزے پر شوال المکرم میں، غالباً میں پہنچا تھا یا پتہ نہیں قاد میں پہنچا تھا 1400 سن ہجری، یا ایک سال کم تھا 1400 میں. اب وہ ان دنوں شاید بولتے تھے پکڑ دھکڑ ہے، لیکن میرے کو اس سے واسطہ نہیں پڑا. ایک بار اگر پڑا بھی تو پاسپورٹ نہیں تھا میرے پاس، پاسپورٹ کہیں رکھا تو پھر بھی میں الحمدللہ ترکیب بن گئی، وہ چھوڑ دیا مجھے. تو یہ اپنے اس ان دنوں سختی اتنی نہیں ہوگی، یہی کہا جائے گا. اب حج کا سیزن آیا، اب یہ پتا چلا کہ بھائی حج کا کوئی بھرنا پڑتا ہے ٹیکس، تنازل غالباً بولتے تھے حج تنازل، یہ بھرنا پڑتا ہے. تو نہ بھی بھرے تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، لیکن یہ ایک قانون ہے. میں نے سید قطب مدینہ کو پوچھ لیا میں قانونی کروں یا غیر قانونی، قانونی کروں. اچھا اب میں نے دوست کے ذریعے ایک ایجنٹ جو ہوتا ہے نا ان کو دیا، اس نے کچھ 400 ریال شاید لیے، ہوتا تھے اس میں سے 26 ریال کم ہوتے تھے ایسا کچھ، اب پورا فگر بھی میں بھول گیا ہوں، ہو سکتا ہے کم ہو اس سے، وہ اس کی وہ اجرت مانی جاتی تھی، یہ خود رکھے گا بھی اور باقی کا وہ پیمنٹ کرے گا قانونی، یہ بھی قانونی ہوگا. یہ ایجنٹ کام کرتے ہوتے ہیں تو ہر ایجنٹ غیر قانونی کام کرے ضروری نہیں ہوتا. جدہ شریف پاسپورٹ چلا گیا، پاسپورٹ میرا ادھر جام ہو گیا. اب میرے کو دوست بولتے تھے یار تم نے کائے کو، ہم سب کرتے ہیں وہاں جو رہتے تھے ہم لوگ ایسے غیر قانونی کرتے، کوئی نہیں پوچھتا یار. میں نے کہا یار پیر صاحب نے بول دیا یہ قانونی کرو، یار کیسے اب پیر صاحب کی بات کو ٹھکرا ہوں، میں تو قانونی کروں گا. شاید ان دنوں بھی مجھے کسی نے سمجھایا ہوگا، نہیں یار میں تو قانونی کروں گا. تو خیر تو یہ پھر پاسپورٹ میرا تو پھنس گیا. تو پنج پیالہ ایک زیارت ہوتی تھی مدینہ شریف میں، زیارت کی جگہ، وہ جگہ بھی دکھائی گئی یہاں بھائی، وہ مبالے کی ترکیب تھی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریم ان کو لے کر تشریف لائے تھے، ساتھ لیے تشریف لائے تھے. اب شہزادے چھوٹے تھے اس کو کھیلتے کھیلتے وہ یہاں آ گئے تھے، اور یہ بتایا کہ یہ پھر یہاں یہ آئے نا، یہاں پتھروں نے جگہ دے دی شہزادوں کو، کچھ ایسا واقعی سے بنا ہوا تھا، پرانے جو پتھر ہوتے ہیں نا ٹیلے ٹیلا، اور یہ بنا ہوا تھا یہاں، یہ جگہ انہوں نے اس کو دی ہے ان کو. اور مولانا جمیل احمد نعیمی صاحب رحمت اللہ علیہ مجھے وہیں مل گئے تھے، تو غالباً انہوں نے یہ ساری مجھے تفصیلات بتائی تھی کہ یہاں یہ ہوا تھا اور یہ شہزادے یہاں لیٹے تھے، کوئی جگہ پتھروں نے دے دی تھی ان کو، چھوٹے چھوٹے تھے. تو میں نے تو آؤ دیکھا نہ تاؤ، میں تو گیا اس جگہ پر اور میں تو گیا لیٹ گیا اور لیٹ کر لگانے لگا لوٹ. نہیں صاحب دیکھتے رہ گئے اس کو وہ کیا گیا ہے، پھر اپنا آواز میں تذکرہ کرتے تھے. غالباً مدنی چینل پر بھی کسی تاثرات پہ انہوں نے مجھے یاد پڑتا کہا تھا کہ الیاس وہاں ملا تھا تو اس نے یوں کیا تھا، یعنی اس کو انہوں نے پسند کیا اس انداز کو. خیر تو یہ پنج پیالہ کے نام سے وہ جگہ مشہور تھی، تو وہاں یہ واقعہ ہوا تھا. اب تو خیر وہ جگہ ساری چھپ گئی، اب تو عمارتیں بن گئی اور جو تاریخی مقامات تھے، جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور جگر کا چین تھے، اب وہ تقریباً یا کافی تعداد میں وہ زیارت گاہیں جو ہے نظر نہیں آتی، اب چھپا دی گئی ہیں. تو یوں مطلب یہ کہ میں نے عرض کیا تو مولانا جمیل احمد نعیمی صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ سیدی قطب مدینہ کے مرید بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے. خیر میں نے ان سے تذکرہ کیا کہ میرا پاسپورٹ یوں رہ گیا ہے، حج کے لیے میں نے جمع کروایا تھا. انہوں نے مجھے فرمایا کہ مجھے مدینہ شریف کی گلیوں میں ہی کسی بزرگ نے یا فلاں بزرگ نے, وہ میں بھول گیا ہوں, انہوں نے دیا تھا ان کو, یہ ورد دیا تھا, قلت حیلتی انت وسیلتی اغثنی یا رسول اللہ. اور یہ فرمایا کہ اس کو ادرکنی بھی پڑھ سکتے ہیں, ادرکنی یا رسول اللہ. تو یہ ورد بولا تم پڑھو, مدینہ گلیوں میں مجھے اجازت ملی, میں بھی مدینہ کی گلی میں تم کو اجازت دیتا ہوں. خیر میں نے کچھ پڑھا ہوگا, الحمدللہ میرا پاسپورٹ جدہ سے آ گیا اللہ کی رحمت سے. یہ کوئی بھی حاجت رکی بھی ہو تو اس کے لیے یہ بہت اچھا ورد ہے, قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. میں ادرکنی بتاتا ہوں, اغثنی یہ تھوڑا مشکل تلفظ ہے, جو اغثنی پڑھ سکتا تو بھلے اغثنی پڑھے, ورنہ ادرکنی پڑھے تو یہ تھوڑا آسان ہے. انشاءاللہ یہ پڑھتے رہیں گے, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے, اللہ نے چاہ تو کام ہو جائے گا.
آپ کو انہوں نے اجازت دی, آپ ہمیں اجازت دے دینا.
تو اب لفظ اجازت بولوں تو نہ بولوں تو, میں نے کہا نہیں جب کہ یہ حاجت ہو تو یہ پڑھنا ہے, اور یہ جب اللہ اعلان تو بول رہا ہوں.
اجازت عامہ ہو گئی نا,
انڈرسٹوڈ ہے. اور پڑھے گا وہی جو عاشق رسول ہوگا, باقی تو کوئی ادھر ادھر سے کچھ آ نہ جائے گا, یوں اور یوں انڈرسٹوڈ ہے, عاشقان رسول ہی کا یہ فکس ہے, یہ وظیفہ ان کے لیے.
اس کے بعد جب پاسپورٹ آیا تب,
پاسپورٹ آیا تو پھر الحمدللہ میں نے قانونی طور پہ حج کیا,
اور اس کے بعد کئی حج ہوئے اللہ کی رحمت سے
الحمدللہ.
یعنی میں یہ
اس کی وجہ تو اور ہوئی تھی, یعنی اس کی تو حکایت پھر الگ سے ہے نا, وہ جب مدینہ شریف کی آخری میری حاضری تھی,
وہ ایک بشارت تھی کہ آپ جا نہیں رہے آپ آ رہے ہیں. لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ پیر صاحب کی ماشاءاللہ, جو یہاں مجھے جو ایک بات سمجھنی سیکھنے کو ملی تھی کہ آپ نے اس وقت پیر صاحب کی بات کو بالکل وہ نظر انداز نہیں کیا کہ نہیں یار مجھے پیر صاحب نے کہا ہے کہ نہیں آپ قانون حج کرو تو میں پیر صاحب کی بات کو فالو کروں.
ذہن میں بیٹھ گیا کہ اب یار انہوں نے بولا تو اپنے کو آگے پیچھے نہیں ہونا ہے, قانون ہی کرنا ہے.
اس کی بھی ماشاءاللہ برکت ہے نصیب ہوئی
الحمدللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ, مدنی